السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورة العلق مکی سورت ہے، ایک رکوع اور کئی نام ہیں. العلق بھی اس کا نام ہے جو آیت 2 کا آخری لفظ ہے، خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا. العلق کلنگنگ کلاٹ. اسی طرح اس سورت کا نام اقرا جو اس کا فرسٹ ورڈ ہے، یعنی پہلے ہی لفظ پر اس کا نام اقرا. پھر اس کا ٹاپک عنوان بھی یہی ہے، یہی موضوع ہے، علم کی اہمیت اور پڑھنا اور پھر لکھنا، جو اس کی آیت 4 کا لاسٹ ورڈ ہے، بالقلم. اس کا ایک نام قلم بھی آیا ہے، وہ سورت نون القلم جو 29 پارے کی دوسری سورت ہے وہ نہیں، بلکہ علم، پڑھنا، لکھنا، اس کا موضوع اور اس میں آنے والے لفظ القلم کی بنا پر اس کا ایک نام، جو کہ مشہور نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ایک تیسرا نام شمار کیا جاتا ہے. مکی صورت ہے، ایک رکوع اور 19 ہی آیات ہیں، مختصر ترین اور جامع ترین صورت. قصار مفصل میں اس کا شمار اور اس کی فضیلت اور اہمیت میں وہ حدیث جو بخاری مسلم سمیت دیگر کتب احادیث میں صحیح ثابت ہے، کہ یہ ابتدائی 5 آیات اس صورت کا پہلا حصہ اقرا سے یعلم تک، یہ پہلی وحی ہے، اللہ کی پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یہ اس کا پہلا حصہ ہے، فرسٹ 5 آیات. دوسرا حصہ آیت 6 کلا ان الانسان لیطغا سے شروع ہوتا ہے اور آخر سورت تک. پہلے حصے کے متعلق علماء امت کی عظیم اکثریت اس بات پر متفق ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس کی دلیل بخاری مسلم اور دیگر میں صحیح سند سے ثابت ہے، جسے خود عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا. اور دوسرا حصہ اس وقت نازل ہوا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے دھمکیاں دے کر اسے روکنے کی کوشش کی. اور پھر اس ترتیب کو اکٹھا ایک صورت میں، اور اول کون سا آخر کون سا کیسے جمع کیا گیا، یاد رہے کہ آیتوں اور صورتوں کی ترتیب یہ امر الہی سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، وحی سے ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یا بعد میں صحابہ نے خود نہیں کیا، یہ امر الہی ہے، یہ اللہ کی وحی، اللہ کے بتائے ہوئے کے مطابق ہے. قرآن پورے کا پورا ہر لحاظ سے محفوظ ہے. ایک اہم نقطہ، ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ جو اس پارے کے حوالے سے ہے، کہ یہ وہ پارہ ہے کہ جس میں پہلی وحی یعنی اقرا اور آخری وحی یعنی اذا جاء نصر اللہ والفتح دونوں ہی اسی پارے میں ہیں. آج اس سورت کی تفسیر سے پہلے میں اس حقیقت پر بھی بات کرنا چاہوں گی کہ جس پر امت کا اجماع ہے، یعنی کہ یہ پہلی وحی ہے جو غار حرا میں نازل ہوئی، اور اس کی دلیل خود یہ آیات ہیں، اور اس کی وضاحت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے جو بخاری مسلم اور ان کے علاوہ میں موجود ہے. عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کئی کئی راتیں خلوت اختیار کرنے لگے، وہیں آپ کے پاس فرشتہ آیا اور آپ سے کہا اقرا، آپ نے کہا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل علیہ السلام نے آپ کو زور سے دبایا اور پھر وہی لفظ کہا اقرا، آپ نے جواب دیا ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تیسری دفعہ زور سے دبانے کے بعد فرشتے نے کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ روایت متفق علیہ ہے اور اس پر امت کے بڑے محدثین کا اتفاق ہے، لیکن کچھ لوگ عقل کو وحی پر مقدم کرتے ہیں اور حدیث کو جسٹ ایک سمبولک یا ہسٹورک چیز کہتے ہیں، اور یوں غیب، فرشتے اور وحی کے نزول کا انکار کر بیٹھتے ہیں۔ جب ان کا تعاقب کیا جائے کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، حدیث سے تو انکار نہیں، بس روایات کا انکار ہے۔ اور اس طریقے سے پھر وہ فرق کرتے ہوئے تمام ہی احادیث کو روایات اور تاریخی منقولات کہتے ہیں، اور پھر غار حرا میں اترنے والی اس حدیث کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اندازہ کیجئے، حالانکہ محدثین کے نزدیک پہلی وحی کا غار حرا میں اترنا متواتر احادیث سے ثابت ہے، اس کا انکار علم نہیں عناد ہے۔ اسی طرح محدثین کہتے ہیں کہ حدیث بدء الوحج، یعنی وحی کی ابتدا کیسے ہوئی، یہ حدیث دین کی بنیادوں سے ہے، اس سے کئی اسباق اور اہم معاملات واضح ہوتے ہیں۔ تو وحی کو سمبولک کہنا یہ منہج سلف سے انحراف اور گمراہی ہے۔ غار حرا کوئی مقام نہیں، اس بات کا اعلان ہے کہ ہدایت عقل کے قیاس سے نہیں، وحی کے نور سے ملتی ہے، اور پہلی وحی کا ہی انکار صرف ذخیرہ احادیث کو نہیں بلکہ یہ بار ہے قرآن کو بھی العیاذ باللہ نہ ماننے کی طرف، اور لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات ڈالنے کی طرف، اللہ کی پناہ۔ تو اس سورت کی خصوصیت یہ ہوئی کہ اس سے آپ کی نبوت کا آغاز ہوا، قرآن کریم کی ابتدا ہوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ابتدائی آیات پڑھنے کا حکم ہوا۔ اس سورت میں انسان کو اس کی ابتدا بتا کر، تخلیق کا آغاز بتا کر آگاہ کیا کہ وہ اپنے رب کو اس وقت فراموش کر دیتا ہے جب اپنے آپ کو بڑا بے نیاز سمجھتا ہے، نتیجہ آخر کار وہ ذلت اور رسوائی کے گھاٹ اترتا ہے، جبکہ اس ذلت اور رسوائی سے صرف وہی بچ پاتا ہے جو اپنے رب کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے جھکے، سجدہ کرے، عبادت کرے اور اس کی قربت کا متلاشی رہے۔ واسجود واقترب، یہ اس کے آخری حکم اور آیت سجدہ ہے جس پر سورت مکمل ہوتی ہے۔ آئیے ورڈ بائی ورڈ دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ اقرأ، پڑھیے، ریڈ، بسمی، ود نیم، نام سے، ربی کا، اپنے رب کے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ یہ صرف پہلی وحی نہیں، یہ علم کی ابتدا نہیں، یہ نبوت کا آغاز نہیں، یہ صرف وحی کا اجرا نہیں، بلکہ علم سے پہلے اہمیت علم، فضیلت علم اور علم کا ادب اور حق کہ اسے رب کے نام کے ساتھ شروع کرنا، جوڑنا، یہ بہت اہم ہے۔ میرے خیال میں بچوں کو پڑھائی پر مجبور کرنے اور اکسانے کے بجائے اگر رب کے نام کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو علم کبھی بیزاری نہ رہے۔ آج دیکھیں کہ بچے پڑھائی سے کتنا بھاگتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس علم میں رب کا نام نہیں ہوتا۔ اب دیکھ لیں کہ دنیا کے جتنے سبجیکٹس ہیں، دنیاوی علوم ہیں، وہ بھی علوم ہیں اور علم کی ہی فضیلت ہے، لیکن ہر وہ علم، وہ خواہ کوئی بھی ٹاپک ہو، جو بھی سبجیکٹ ہو، جس میں رب کا ذکر، اس کی معرفت اور اس کا نام شامل ہو جائے، پھر وہ مبارک ہی بنتا ہے۔ پھر خواہ وہ بایو ہو، میتھ ہو، فزکس ہو، یا کیمسٹری، یا کوئی بھی سبجیکٹ جس میں اللہ کا ذکر، رب کی معرفت، رب کا نام آ جائے، وہ اسلامی نظام تعلیم ہے، وہی گاڈ اورینٹڈ ہے۔ تو علم کا آغاز رب کے نام کے ساتھ، اس کا ذکر اور اس کی معرفت، اور علم کو رب کی عبادت سمجھ کر ادا کرنا۔ آپ دیکھیں کہ سورت کا آغاز اقرأ سے ہوا تو سورت کا اختتام وسجد سے ہوا، وسجد واقترب۔ تو علم عبادت ہے، جیسے سجدہ ہے، یہ رب کی قربت ہے اور قبولیت ہے۔ پھر وہ خواہ آپ کی آن لائن کلاس ہو، جسٹ لسننگ ہو، یا فزیکل بھاگ دوڑ، علم کی خاطر جاگنا، فیس بھرنا، محنت مشقت کاٹنا، کسی کا آرزو سہارا بننا، طالب علموں کے لیے سہولیات پیدا کرنا، مواقع دینا اور ایسے مرکز بنانا جو تمام سبجیکٹس، کلاسز، علوم میں رب کے نام کا پرچار کریں، جہاں پڑھائی رب کے نام کے ساتھ ہو، اس کے ذکر کے ساتھ ہو، جہاں پڑھائی عبادت ہو، جہاں پڑھائی میں رب کی قربت ہو، جہاں علم عمل کا حصہ بن جائے۔ وہ علم عبادت ہوتا ہے، وہ جسٹ معلومات، انفارمیشن کا نام نہیں ہے، وہ معرفت کا نام ہے، خود کی معرفت، خدا کی معرفت۔ علم جو عبادت ہو، علم نافع کہلاتا ہے، جس کو پڑھنا، پڑھانا، جس میں ایون ذریعہ بننا صدقہ جاریہ کو اپنے نام کرنا ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ خالق سے جڑنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل علم علم اسے شمار کرتے ہیں جو قال اللہ وقال الرسول ہو، یعنی قرآن حدیث کا علم، یہی وہ علم ہے کہ جس کی فضیلت ہو۔ لیکن یہ اس کا ایک محدود معنی تو ہو سکتا ہے، یا مخصوص معنی بھی، اس لحاظ سے کہ واقعی یہ تو اتھینٹک ہے۔ لیکن اب ہر وہ علم، ہر وہ معلومات، ہر وہ آگاہی کہ جس سے رب کی معرفت حاصل ہوتی ہے، جو صحیح اصلاً ثابت ہو، وہ بھی علم ہے۔ یعنی جس بھی سبجیکٹ اور ٹاپک میں اللہ کی معرفت، اس کا ذکر، اس کا نام ہو، وہ بھی علم ہی ہے، اور اس کا پڑھنا سیکھنا بھی عبادت ہے۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے کریں کہ اگر حساب کتاب، گنتی، میتھ، ریاضی نہ ہو، تو علم الفرائض یعنی وراثت کی تقسیم کا حساب و کتاب کیسے کیا جائے گا، جو کہ اسلام کا ایک اہم علمی ہی نہیں عملی حصہ ہے۔ اور اسی طرح علاج معالجہ اور دیگر شعبہ جات پر عمل ممکن ہی نہیں ہو سکے گا، خواہ وہ بایو ہو، خواہ وہ سائنس ہو، کیمسٹری ہو، فزکس ہو، جو بھی رب کی معرفت اور اس کے نام کے ساتھ ہو، وہ بھی علم میں شمار ہوتی ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدر کے موقع پر کفار کے قیدیوں کو اس شرط پر رہائی کہ ان میں سے جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے وہ مسلمانوں کو سکھائے، ایک قیدی کی آزادی کی قیمت 10 مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانا تھا۔ ظاہر ہے کافر سے سیکھنا یہ ریڈنگ رائٹنگ تھا، یہ دنیا کا حساب کتاب تھا، نہ کہ کوئی دین کا سبجیکٹ۔ تو اس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں کہ مردوں کے لیے، بلکہ عورتوں کے لیے خاص طور پر۔ اللہ اکبر، سجدہ ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آتا ہے، ایک صحابیہ جن کا نام شفا بنت عبداللہ آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خود تاکید کی کہ حفصہ کو جس طرح آپ نے پڑھنا لکھنا سکھایا ہے، حساب کتاب سکھایا ہے، اسے فلاں رقیہ بھی سکھا دو۔ تو سبحان اللہ، یعنی اس میں خواتین کے لیے علم کی اہمیت، اور رسول اللہ کا اپنی ازواج کے لیے شادی کے بعد اس کے سیکھنے سکھانے پر زور دینا، خواتین کی شادی کے بعد بھی اسے جاری رکھنا، اس کی امپورٹنس معلوم ہوتی ہے۔ لیکن افسوس وہاں ہوتا ہے کہ جہاں علم کے نام پر جہالت، دین کے نام پر رسم و رواج کو بانٹا جاتا ہے اور اسے دین سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر احادیث کے نام پر کتنی ہی جھوٹی اور کمزور، غیر ثابت شدہ یعنی ضعیف اور موضوع روایات ہیں، جنہیں علم کی اہمیت کے لیے گھڑ لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اطلب العلم ولو بسین، علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، تو اسے کس طرح علم کی اہمیت کے لیے پیش کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایون کہ یہ تو طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم آیا ہے ابن ماجہ کے حوالے سے، یہ بھی کوئی اتھینٹک نہیں ہے کہ صحیح طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو۔ اگرچہ علم کا سیکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کے لیے مختلف آیات اور احادیث ہیں۔ مثلاً اللہ کا اپنے نبی کو حکم، قل، کہہ دیجئے، رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امر بالمعروف نہی عن المنکر، اور دعوت دین کے حوالے سے آپ کے معاملات، آپ کے فرمودات اور قرآنی آیات، لیتفقہوا فی الدین، جس میں صرف علم حاصل کرنے نہیں بلکہ دین میں مہارت، سمجھ بوجھ، تفقہ حاصل کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو بہرحال یہ موضوع، یہ بات کہ علم سیکھنا فرض ہے، یہ بات اٹ سیلف میں پروون ہے کئی آیات اور حدیث سے، لیکن ایز اٹ از یہ کوٹ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور پر ثابت نہیں ہے۔ بعض ضعیف روایات ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرنا درست نہیں۔ علم اصل میں اثبات کا نام ہے، تحقیق کا نام ہے، جہالت کا نام نہیں، شک و شبہ میں پڑھنے کا نام نہیں۔ اور پھر عورتوں کی اہمیت، بعض لوگ اس میں اضافہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، حالانکہ اگر صرف مسلم بھی ہوتا تو بھی اس میں مسلمہ شامل ہے۔ اور پھر سبحان اللہ، سیدہ حفصہ اور دیگر ازواج مطہرات اور صحابیات، ان کا علم سیکھنا، علم کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ڈیز اور کلاسز فکس کروانا کہ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور انہیں تعلیم دین دیتے، تو یہ بہت ہی اہم ہے۔ اور اگر یہ خواتین کا خواتین کے لیے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ ام المؤمنین کو شفا رضی اللہ عنہا سے سیکھنے کے حوالے سے مثال، اور بہت سے واقعات ہیں جو علم کی اہمیت کی بہت بڑی دلیل ہیں۔ اور علم کی اہمیت پر زور، یہ صرف دین اسلام کے حصے میں آتا ہے۔ جس نے اس وقت علم کا عالم بلند کیا کہ جس وقت باقی دنیا جنس سے ہی نہیں نکلی تھی، عورت اور مرد کی تفریق سے، جب عورت کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اسلام نے علم کو اس کا حق قرار دیا۔ ایجوکیشن از بیسک رائٹ آف ایون وومن، اور اس میں جنس کے اعتبار سے کوئی تفریق نہیں۔ یہ ہے اقرا، پہلی وحی جس میں پڑھنے کا حکم، جس سے پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، اور زندگی کا مقصد بھی۔ دیکھیں تو پیدائش کے ذکر کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ اب دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم دیتے وقت اپنے رب ہونے اور پیدا کرنے کی نعمت کا ذکر فرمایا۔ سب سے پہلی اور بڑی نعمت پیدا کرنا ہے، اور باقی ساری نعمتیں اس کے بعد ہیں، کیونکہ خلق نہ ہو، پیدا ہی نہ ہو تو کچھ بھی نہیں، علم بھی نہیں۔ پھر دوسری نعمت رب ہونا، یعنی پرورش کرنا، پیدا کرنے کے بعد پرورش کرنا، اور پرورش میں پڑھنا، علم سیکھنا، یہ بڑی نعمت ہے۔ اصل پڑھائی وہ ہے جس میں رب کی معرفت ہو، اس ہستی کے نام کا ذکر ہو، اپنے رب کی یاد ہو، اس کی پہچان ہو۔ علم عبادت ہے، علم رب کی معرفت قربت ہے، علم شعور ہے، علم رب کے نام کا ورد ہے، ذکر ہے۔ اقرا، پڑھیے بسمی نام سے، ربی کا، اپنے رب کے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا۔ اچھا، یہاں مفعول محذوف ہے، کسے پیدا کیا یہ نہیں مینشن کیا گیا۔ البتہ جواب واضح ہے کہ جو بھی پیدا ہوا ہے وہ تیرے رب نے کیا ہے۔ ربی کالذی خلق، کائنات کی عام تخلیق کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر آگے خاص انسان کی تخلیق کا ذکر کیا، اور اس کی تفصیل بھی کہ کیسے تخلیق کیا۔ فرمایا خلق، اس نے پیدا کیا، الانسان، انسان کو، من علق، جمے ہوئے خون سے، بلڈ کلاٹ۔ علق یہ نطفے کے بعد، رحم میں نطفے کے قرار پکڑنے کے بعد جو دوسرا مرحلہ ہے وہ علق کا ہے، اور علق کی ابتدائی حالت جس میں خون رحم کی دیوار کو چپک اور چمٹ رہا ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ تعلق یہ رشتوں کے درمیان جوڑ کو کہتے ہیں، متعلق، اٹیچڈ، تعلقات۔ تو علقہ یہ جمع ہوا خون جو رحم کی دیوار کے کسی حصے سے چپک جاتا ہے۔ اس کا ایک معنی جونک بھی ہوتا ہے، جو جلد کو چمٹ جاتی ہے، اسی طرح چمٹنا بھی۔ تو یہ خون کی وہ پھٹکی، وہ ایک ابتدائی شکل و صورت جو جونک کی طرح رحم کی دیوار کو چمٹی ہوتی ہے، اس میں نہ جان ہوتی ہے، نہ شعور اور نہ عقل و علم۔ پھر اللہ اس حقیر سی پھٹکی سے انسان جیسی عظیم مخلوق پیدا فرما دیتا ہے، جسے علم، عقل نوازتا ہے، اپنی پہچان کراتا ہے، اور اپنی طرف اس کی کوششوں کو عبادت قرار دیتا ہے، اسے اپنے سامنے جھکنے کا حکم دیتا ہے۔ اقرا واسجد وقل ترب، اپنا تعارف کرایا کہ تمہارا خالق کون ہے، وہ جس نے اس حال سے تمہیں پیدا کیا۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں انسان کی تخلیق کے، خلقت کے مختلف سٹیجز اور مختلف نام آئے ہیں۔ مٹی کے حوالے سے تخلیق کا ذکر کیا تو تراب، طین، حمائم مسنون، سلسال، فخار، مختلف آئے۔ تو یہ اصل میں تضاد نہیں بلکہ مختلف مراحل ہیں، سٹیجز مختلف ہیں۔ اسی طرح رحم میں خلقت کی ابتدا کے حوالے سے بھی مراحل مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف نام آئے ہیں، جیسے نطفہ، علاقہ، مضغہ، اسی طرح آگے۔ اور صحیح حدیث میں اس کی وضاحت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ اربعین یوما و اربعین لیلہ ثم یکون علقۃ مثلہ ثم یکون مضغۃ مثلہ ثم یبعث الیہ الملک فیؤذن باربع کلمات فیکتب رزقہ و اجلہ و عملہ و شقی ام سعید ثم ینفخ فیہ الروح۔ تم میں سے ہر ایک کی پیدائش اس کی ماں کے پیٹ میں نطفہ کی صورت میں 40 دن اور 40 راتیں جمع ہوتی رہتی ہے، پھر وہ اتنی دیر یعنی 40 ڈیز تک جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی ہی دیر یعنی 40 ڈیز مضغہ رہتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو اسے 4 باتوں کا حکم دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق، اس کی مدت، اس کا عمل اور اس کا بدبخت یا نیک بخت ہونا لکھ دے، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ تو یہ ہیں مختلف سٹیجز۔ اب یہاں جس مرحلے کا ذکر ہو رہا ہے یہ دوسرا مرحلہ ہے، جمع ہوا خون خلقت کا سیکنڈ سٹیج ہے، دوسرا مرحلہ حمل کے یعنی پریگننسی کے پہلے مرحلے یعنی نطفہ کے بعد آتا ہے۔ خلق الانسان من علق، اور یہاں ایک بہت اہم بات ہے، یہ جو جبریل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اقرا پڑھو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ما انا بقارئن، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، یعنی آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ریڈ، میں پڑھنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے نے وحی کے یہ الفاظ لکھی ہوئی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیے تھے اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ اگر فرشتے کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا کہ جو میں کہہ رہا ہوں میرے پیچھے پیچھے پڑھتے جاؤ تو اس میں تو کوئی مشکل نہیں اور آپ اسی طرح پڑھتے جاتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کی ضرورت نہ ہوتی کہ ما انا بقارئن، یا آپ نے تبھی فرمایا جب آپ کے سامنے کچھ لکھا ہوا دکھایا گیا۔ یہ انداز سے اور الفاظ سے معلوم ہوتا ہے جبریل نے غار حرا میں جو وحی آپ پر پیش کی وہ مکتوب شکل میں تھی، لکھی ہوئی تھی، اسی لیے آپ نے فرمایا کہ میں تو پڑھ نہیں سکتا کہ اس کو دیکھوں پڑھوں، اور اگر ایسی بات نہ ہوتی تو آپ یہ نہ فرماتے، اس کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ مثلاً اگر کوئی استاد کسی بچے کو یا شاگرد کو زبانی پڑھائے تو وہ ایسا جواب نہیں دے گا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا، بلکہ یہ اسی صورت ہوتا ہے جب پڑھنے کے لیے کچھ پیش کیا جائے۔ ایک اہم نقطہ اس سے سمجھ آتا ہے، تبھی آپ نے فرمایا ما انا بقارئن، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی اور رسول ہونے کی دلیل ہے۔ ایک وہ نبی جو امیج، جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیسے دین دنیا کے علوم اس پر اتارے اور اس نے پہنچائے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ایون اگر اسی بات کو دیکھا جائے کہ قرآن کی یہ آیت خلق الانسان من علق، یہ قرآن کی حقانیت کی، اللہ کی وحدانیت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی دلیل ہے، کیونکہ قرآن نے انسان کی پیدائش کا یہ مرحلہ اس وقت بتایا جب کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ دعویٰ تو دور کی بات ہے، یہ تو بعد میں سائنسی تجربات وغیرہ کیے گئے، مختلف تحقیقات، رزلٹ، لیب رپورٹس، تب جا کے یہ ثابت ہوا کہ ہاں یہ مرحلہ انسان کی مادر رحم میں پیدائش میں آتا ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرا پڑھیے، یہ جملہ مکمل ہے۔ اچھا یہ دوبارہ کیوں فرمایا؟ یہ علم کی اہمیت ہے، یہ پڑھنے کی تاکید ہے، اقرا کے بعد اقرا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ساری زندگی پڑھتے ہی رہنا ہے، پڑھ کے ٹھپ نہیں دینا، چھوڑ نہیں دینا، پڑھنا اور پڑھتے رہنا ہے، پڑھ کے پھر پڑھ کے پڑھتے رہ، حتیٰ کہ یأتیک الیقین، اپنے رب کے پاس جا پہنچے۔ تو جو خواتین کی سوچ ہے نا، یہ لڑکیوں کی، کہ شادی سے پہلے ہی بس پڑھائی ہوتی ہے، وہ غلط ہے۔ اللہ نے تو فرمایا اقرا پھر اقرا، بس پڑھتا ہی رہے، اقرا کے بعد اقرا، یہ سبق ہے کہ صرف پڑھائی شادی سے پہلے نہیں یا شادی کے لیے پڑھنا نہیں، بلکہ زندگی میں پڑھتے ہی رہنا ہے، کیونکہ اقرا کے بعد اقرا ہے۔ اور کیسے نہ پڑھیں جب کہ پڑھائی کا راستہ تیرے رب کی کرم نوازی کا راستہ ہے، کتنا محبت کا انداز ہے۔ اقرا وربک الاکرم، اور اکرم یہ بے پایا کرم، بڑا کرم، عزت، عنایت، مہربانی، لطف و کرم، یہ سب اس میں شامل ہے کہ جب رب ہی اکرم ہو، کریم بھی نہیں بلکہ اکرم، افضل التفضیل کا صیغہ اکرم، بہت مہربان، تو پتہ چلتا ہے کہ پڑھائی کا راستہ مشکل نہیں کہ کیا اب شادی کے بعد بھلا کیا ہونا، اب بچوں کے بعد تو بالکل نہیں، بلکہ یہ تو ہے ہی عطاؤں کا راستہ، یہ تو ہے ہی کرم نوازیوں کا واسطہ، یہ تو ہے ہی پانے کا راستہ، یہ تو ہے ہی رب کا راستہ، رب کی قربت کا، محبت کا، عظمت کا، تو پھر پڑھائی کیوں چھوڑیں؟ فرمایا اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، سب سے زیادہ کرم والا ہے۔ اس میں پڑھائی کے ساتھ رب کی عطاؤں، مہربانیوں، کرم نوازیوں، عزت افزائیوں کا اشارہ ہے۔ کیا پھر بھی نہیں پڑھیں گے؟ ابھی بھی بہانے بنائیں گے؟ اقرا وربک الاکرم۔ اور یہ خاص خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، کیونکہ جب وحی نازل ہوئی آپ دہشت زدہ ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی جان کے بارے میں، زندگی کا خطرہ ہے۔ سیدہ ام المؤمنین خدیجہ آپ کو تسلی دے رہی ہیں، آپ پر رب کی عطاؤں کے وعدوں کا یقین دلا رہی ہیں، پھر آپ کو وہ اپنے چچا زاد ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، اس نے بھی گواہی دی، یقین دہانی کرائی کہ اگر مجھے مہلت ملی تو میں ضرور آپ کا ساتھ دوں گا، پھر وہ اس سے پہلے ہی فوت ہو گیا۔ تو بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ نے وہ تسلی دی، پڑھیے کہ تجھے وہ پڑھا رہا ہے جس سے زیادہ کرم والا کوئی نہیں، جس کا کرم مخلوق پہ نظر آتا ہے، اترتا ہے۔ اور پڑھائی کا راستہ یہ عطاؤں کا، یہ رب کی قربتوں کو پانے کا، یہ عزت افزائیوں کا، یہ رحمتوں کے پانے کا، لطف و کرم کے حقدار مصداق بننے کا راستہ ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھائی کے ساتھ عزت افزائی رب کی ضمانت ہے۔ سب جانتے ہیں کہ ایک معلم کی دل میں کیا عزت ہوتی ہے، عظمت ہوتی ہے۔ آج میرا آپ سے تعلق یہی تعلیم کا ہے، آپ کا دوسروں کے ساتھ تعلق یہی علم کا ہے۔ علم کی نسبت انسان کو معزز بنا دیتی ہے، کیونکہ الاکرم یہ عزت، عنایت، مہربانی، لطف و کرم اور بے پایا بے حد و حساب نوازشات، یہ الاکرم کا وعدہ ہے اور پڑھائی کے ساتھ ہے۔ اقرا اقرا دو بار فرمایا، اور اللہ نے ذریعہ بتایا، الذی علم بالقلم۔ علم کہاں سے آیا؟ قلم سے، وہ جس نے سکھایا قلم سے۔ اللہ اکبر۔ قتادہ ہیں رحمہ اللہ جو کبار علماء تابعین سے، وہ کہتے ہیں کہ قلم از اکول ٹو علم، علم از اکول ٹو قلم۔ اللہ کی عظیم نعمت ہے یہ، قلم نہ ہو تو دین قائم نہ ہوتا، نہ زندگی کبھی بہتر ہوتی، نہ عیش ہوتا، کیونکہ یہ ایک نسل سے آگے کی کئی نسلوں تک صدیوں کا علم اسی قلم سے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ پھر قلم کے لیول بدلتے گئے، حتیٰ کہ ٹائپنگ اور اے آئی وغیرہ کے بعد بھی جو قلم کے ساتھ لکھنا ہے اس کی اپنی اہمیت ہے، کتابت کی، قلم کی ایک اسپیشل خاصیت ہے، خاص خصوصیت۔ باقی بھی سب مقصد یہی ہے، وہ قلم ہی ہیں، لیکن دیکھیں کہ ایک ایرر سے کیسے سارا ڈیٹا اڑ جاتا ہے، لیکن قلم سے لکھا تا دیر رہتا ہے، صدیوں کا علم آگے صدیوں تک پہنچ سکتا ہے، علم ٹرانسفر ہوتا ہے، محفوظ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج قرآن کریم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے اسی کتابت سے کی، یہی لکھنا، الذی علم بالقلم، یہ کس نے سکھایا؟ وہ جس نے پیدا کیا، وہ جس نے پیدا کیا انسان کو علق سے، وہی اکرم ہے کہ جس نے یہ کرم نوازی کی کہ علم کے ساتھ سکھایا، اور انسان کو اس کے ذریعے سے وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ علامہ، سکھایا اس نے، الانسان، انسان کو، ما لم یعلم، جو وہ نہ جانتا تھا۔ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں دیکھیں تو ایک امی کو علم کا ورثہ بنایا اللہ اکبر۔ اسی طرح ہر ان پڑھ بندہ، وہ نہ صرف یہ کہ عالم بلکہ عالموں کا استاد بن جاتا ہے۔ یہ سب کون سکھاتا ہے؟ رب کا، تیرا رب، خالق، جس نے پیدا کیا، الاکرم، جو بڑے کرم والا ہے، اس نے وہ کچھ سکھایا ہے جو وہ نہ جانتا تھا۔ یہ پہلی وحی کی آخری آیت ہے، اس میں یہ اشارہ بھی موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم دیا جا رہا ہے جو جاننے کے لیے آپ عرصے سے بیتاب تھے، حق کے متلاشی ارے ہرا میں سوچ و بچار کر رہے تھے کہ اللہ نے یہ علم آپ کو سکھایا، آپ پہ اتارا، آپ کو اپنا نبی بنایا۔ علم الانسان ما لم يعلم، اس میں الانسان پہلا آدم بھی مراد ہو سکتا ہے، کیونکہ علم آدم الاسماء، اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، کہ یہ ابتدائی آیات آپ پر نازل ہوئی، اور اسی طرح ہر وہ انسان جسے اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ علم سکھایا، توفیق بخشی، وہ سب اس میں شامل ہے۔ علم الانسان ما لم يعلم، آج جس جس چیز کو بھی انسان اپنی علمی دریافت سمجھتا ہے، در حقیقت وہ پہلے اس کے علم میں نہ تھیں، اللہ ہی ہے کہ اس نے جو چاہا اسے علم عطا کیا، اسے سکھایا، اور اس رب کے علم کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا، جیسے آیت الکرسی میں ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ چیز انسان کو عاجزی سکھاتی ہے، علم بغاوت نہیں، علم تکبر نہیں، علم غرور نہیں، بلکہ علم عاجزی ہے، علم بندگی ہے، علم سرکشی نہیں ہے، علم احسان ماننے اور شکر کرنے کا نام ہے، وہ علم جو انسان کو باغی بنا دے، وہ آگاہی نہیں، تباہی ہے، خواہ وہ عورت میں ہو یا مرد میں ہو۔ وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے اقبال کے حوالے سے غالباً، کہ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت، بیگانہ رہے دین سے اگر مدرسہ زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ اس میں زن، زا اور نون، یہ عورت والا، اسی طرح وہ علم جو انسان کو ننگا کر دے، باغی کر دے، علم کے نام پہ نافرمانی اور سرکشی ہو، وہ علم نہیں ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ علم کے بعد سرکشی کا ذکر کیوں آیا، اصل مقصود ہی یہی ہے، پیغام یہی ہے، علم عاجزی کا نام ہے، سرکشی کا نہیں۔ اب دیکھیں کہ علم کی اہمیت اور حکم اور تاکید کے بعد کیا فرمایا، کلا ان الانسان لیطغا، ہرگز نہیں، بے شک انسان یقیناً حد سے نکل جاتا ہے، یطغا۔ سورۃ العلق آیت 1 سے آیت 5 تک علم کی اہمیت، اللہ کی معرفت اور اس کی عبودیت کا سبق ہے۔ اس میں رکاوٹ سرکشی آتی ہے، بغاوت آتی ہے۔ آیت 6 سے یہ دوسری وحی ہے جو علیحدہ موقع پر نازل ہوئی، اور ان آیات کا مستاق مین کریکٹر ابو جہل ہے، جبکہ علم کا سبق پڑھانے والا معلم اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو پہلی آیت، اس کا مستاق اور اس کا حکم، سیاق و سباق سب مختلف، اور آیت 6 سے یہ حصہ، دوسری وحی، اس کا مصداق ٹوٹل مختلف، کے پہلے کا اپوزٹ، ایک طرف معلم اعظم اور دوسری طرف ابو جہل۔ علم کا راستہ اختیار کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث، اور علم چھوڑنے والے، جہالت کے غلام رہنے والے، ابو جہل کے پیروکار اور اس کے ساتھی ہیں۔ یہاں سے علم کی اہمیت اور جہالت کی حقیقت کا اندازہ خوب کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا کلا ان الانسان لیطغا، اسی طرح وہ علم بھی جو انسان کو مغرور بنا دے، سرکش، نافرمان، اور علم کا ناجائز استعمال، دوسروں کو نیچا دکھانا یا اپنے آپ کو برتر سمجھنا، شہرت، دولت وغیرہ کا حصول اور ذریعہ بنانا، یہ بھی علم نہیں بلکہ جہالت ہے، آگاہی نہیں، سرکشی ہے۔ کلا ان الانسان لیطغا، یہاں سے یہ جو آیات ہیں، یہ وقفے کے بعد، فترۃ الوحی، وقفے کے بعد نازل ہوئیں، اور یہ زمانے کا یا کہیں یا عرصے کا کہیں، اتنا وقفہ تھا کہ وہ وقت ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں غور و فکر، حق کی تلاش، عبادت اور معاشرتی بدعنوانیوں پر دل افسردہ کرتے، اور جو یہ موقع ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلی وحی کے بعد وقفہ آ جانے، اور اس کے بعد سورہ مدثر یا مزمل اور مختلف آیات اترنے، جن میں آپ کو حق کے لیے اٹھ کھڑا ہونے، اعلان کر دینے، وربک فکبر، تو आप हरम में नमाज़ पढ़ने के लिए आ गए। ये उस मौके पर उतरने वाली आयात हैं जब अबू जहल ने आपको नमाज़ पढ़ने से रोका। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ रहे थे कि अबू जहल आया और कहने लगा, क्या मैंने तुम्हें इससे मना नहीं किया, चैलेंज नहीं किया था कि नहीं पढ़नी यह नमाज़, वार्निंग नहीं दी थी? ये बात उसने 3 बार कही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो उसे डांटा, मतलब क्या कह रहे हो, नमाज से कौन रोकता है? इस पर अबू जहल कहने लगा, तुम जानते हो इस शहर में मजलिस के साथी मुझसे ज़्यादा किसी के नहीं, इन तुम्हें पता है कि सारा कुंबा कबीला मेरे साथ है। तो अल्लाह ताला ने ये आयात उतारी और जिसके आखिर में वाईद है कि हमने जब उसे पकड़ा तो कोई बचाने नहीं आएगा और हम उसके साथियों के मुकाबले में अपने जहन्नम के फरिश्तों को बुला लेंगे। फल यदउना दिया, बस वो अपनी मजलिस को बुला ले। सनद उज़बानिया, हम मनकरीब जहन्नम के फरिश्तों को बुला लेंगे। ये अच्छा खासा समझदार, शोहरत, कुदरत रखने वाला इंसान था, यानी असर रसूख वाला, लोगों में बड़ा ही मौजज़ समझा जाने वाला, लेकिन सरकशी, ज़िद्द, अनाद और मी वन, मी सुपीरियर, मैं ही सब कुछ हूँ, ये सोच और ये अमल कैसे उसकी जहालत का ज़िम्मेदार बना, अक़ल को मार गया। तो ये आयात पहली 5 आयात के साथ एक गहरी मुनासबत रखती हैं। एक शख्स वो जो इल्म के बावजूद ये तरीका इख्तियार करे तो वो फिर उसका इल्म बराए नाम है या नाम भी नहीं है। और इसी तरह कोई भी चीज़ हो, इल्म चूँकि बड़ी नेमत है और इल्म मज़मून है इस सूरत का, सरकशी सबसे पहले इल्म में, उसके बाद जिस भी चीज़ में हो, खा कोई शख्स अपनी सेहत पर, फिटनेस पर, दौलत पर, या औलाद पर, या उनकी कामयाबी पर, या अपने कैरियर पर, या अपनी जॉब पर, किसी भी चीज़ पर जब सरकश बनता है तो सरकशी निरी तबाही है। जो इंसान अल्लाह ताला उसे कोई भी नेमत दे उसका एहसान मानने और शुक्र करने के बजाय सरकशी इख्तियार करता है, और जब अल्लाह उसे ज़रूरत की हर चीज़ देकर दूसरों से गनी कर देता है तो वो उल्टा बंदगी के बजाय मुकाबले पे उतर आता है। फरमाया, बंदे जितनी चाहे सरकशी कर ले, तुझे अपने रब के पास आना है। तू इसलिए ये अकड़ दिखाता है कि तू मोहताज नहीं है, तेरे पास वसाइल हैं। अब आप देखें कि हमारे जितने रवैये हैं उनमें वजह यही हमारे बा इख्तियार बा वसाइल होना है। हाँ, वो अपनी मेट्स पर, अपने से नीचे वालों पर, या इसी तरह साथ वालों पर, या रिश्तेदारों पर, जाने अनजाने हर जगह, ये जो हमने अपने आप को अपनी आंखों में बड़ा समझा हुआ है और फिर हम अपने नीचे वालों के साथ जो चाहें करते फिरें, वक्ती तौर पर शायद शायद हमें कोई पूछने वाला ना हो, लेकिन याद रखें कि आखरत में कड़ा हिसाब है, जिस रब ने दिया है उसको जाके हिसाब देना है, जवाबदही है। अल्लाहु अकबर। सरकशी के बाद फरमाया, अर्रास्तगना, वो ये सरकशी इसलिए करता है कि अपने आप को देखता है कि वो बेपरवाह हो गया, अब मोहताज नहीं है, अब किसी के नीचे नहीं है। वो क्या समझता है कि रब के नीचे भी नहीं है, वो समझता है वो गनी हो गया, बेपरवाह हो गया, अब उसे किसी की ज़रूरत नहीं है, रब की भी नहीं है। इन इला रब्बिका रुजा, बेशक अपने रब की तरफ लौटना है। इन बेशक इला रब्बिका, तेरे रब ही की तरफ, यानी जो भी ये समझ रहा है ना उसे पता हो कि उसको वो अपने रब ही की तरफ, और रुझा, ये भी कितना सादा सा अंदाज है, एक लफ्ज़ अरबी का राजा, तो इससे कितने लफ्ज़ और मुख्तलिफ़ मफहूम निकल आते हैं। ये एक अरबी की वसत और खूबसूरती है, और रुझा, राजा, मरजा, और इसी तरह रुजू, कितने टर्म्स इससे बन गए, लफ्ज़ एक ही है, और रुजा, लौटना। आरा आई था, क्या आपने देखा, अल्लदी, वो जो, यनहा, रोकता है। अच्छा, यही नहीं कि उसकी सरकशी उसे नाफरमानी पे उकसाती है, बल्कि सरकशी इस हद तक कि वो दूसरों को भी जो खैर का, नेकी का, अच्छाई का, कोई अच्छा काम कर रहा हो उसके रास्ते में भी रोड़े अटकाता है और उल्टे मशवरे देता है, मना करता है। तंग दिली इतनी कि ना खुद दीन के रास्ते पे ना दूसरों को आने दे, ना करे ना करने दे, उल्टा रोके तरह तरह से, कभी दुनिया का लालच दे के, कभी ओहदे का लालच दे के, कभी रिश्ता ऑफर करके, कभी फलां फलां, اس کا مشن یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو علم سے، عمل سے، نیکی سے روکے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو منع کرتا ہے۔ اللہ اکبر، نیکی سے روکنا، یہ اللہ کے ہاں، اللہ کے ہاں بڑی سزا پانا ہے، ابو جہل ہونا ہے۔ افسوس کے اپنی کم ظرفی کی وجہ سے، یا اپنی زیادہ سرائکی میں ایک لفظ آتا ہے پھنے خان، اپنے آپ کو ہی بہت کچھ سمجھنے کی وجہ سے وہ دوسروں کو غلط اور الٹے مشورے دیتا ہے، روکتا ہے نیکی سے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو تو اشارہ ابو جہل کی طرف، اور اسی طرح ہر قاری کو، پڑھنے والے کو، گزرنے والے کو یہاں سے خطاب ہو تو اس وقت کا ابو جہل، اور اسی طرح اس کے بعد کے ہر دور حالات میں نیکی کو روکنے والے اور خیر کے رستوں میں رکاوٹ ڈالنے والے، دوسروں کو منع کرنے والے، وہ سب ابو جہل کے ساتھی اور مراد ہیں۔ ڈرنا چاہیے، بعض اوقات کسی ایک کی سستی ہوتی ہے یا کسی ایک کی کوئی ذاتی کہیں اور دلچسپی دین کے علاوہ، وہ دوسری کلیگ کو، فیلو کو، فرینڈ کو روکتی ہے، میں نہیں جا رہی تم نہ جاؤ، کیا رکھا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے یار، چھوڑ دو۔ اس طرح کی باتیں کہیں آپ کو ام جہل تو نہیں بنا رہی، ابو جہل تو نہیں بنا رہی، ابو جہل کے خاندان میں شمار ہو جائے گا اگر آپ دوسروں کو خیر کے کاموں سے روکتی ہیں اور نیکی کے کاموں کو، کلاسز کو، سیشنز کو حقیر سمجھتی ہیں۔ ایک نماز ہی تو تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں پڑھ رہے تھے، ابو جہل نے پہلے رسول اللہ کو روکا، دھمکیاں دی، اب وہ جو خود رکتا ہے اور دوسروں کو روکتا ہے وہ ابو جہل ہے، اور یہ جانے انجانے میں کہیں نہ کہیں کم عقلی کی وجہ سے، غفلت اور سستی کی وجہ سے ہم ایسے مفت مشورے بانٹتے رہتے ہیں۔ کبھی استاذہ کے پاس جانے سے روکنا، کبھی کلاس اٹینڈ کرنے سے روکنا، کبھی نیٹ ہی ختم کر دینا، اور کبھی کہیں اور لے جانا، کبھی بد ظن اور بد دل کرنا، اور کبھی کسی کی کتاب چھپا لینا، مختلف طریقوں سے۔ ایون میں نے مدارس میں دیکھا کہ آج بھی رکاوٹ ڈالنے والے، دوسروں کو نیچا کرنے والے، پیچھے کرنے والے رہے ہیں۔ رہی نہیں، یونیورسٹی میں بھی ایسا ایکسپیرئنس ہوا ہے، مختلف طریقوں سے دوسروں کو پیچھے کرنا۔ یہ حسد کی بھی قسم ہو سکتی ہے، خود کو آگے کرنے کے لیے، یا اپنے فیوریٹ پرسن کو ووٹ کرنے کے لیے، اس کو آگے لانے کے لیے، لیکن بہرحال یہ جاہلیت کی مثال ہے، ابو جہل کا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، پوچھا کیا آپ نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے؟ کتنا بیڈ انٹریکشن ہے کسی کے بارے میں جو منع کرتا ہے نیکی سے، کتنا برا تعارف ہے۔ یہ تعارف کہ وہ نماز سے روکتا ہے، وہ علم سے روکتا ہے، وہ حق بات سے روکتا ہے، یہ بہت ہی برا تعارف ہے۔ عبدن روکتا ہے کس کو؟ ایک بندے کو، اذا جب صلا، وہ نماز پڑھتا ہے۔ اچھا، مفت میں یہ بھی مشورہ مل جاتا ہے، ابھی ٹائم ہے نا، پھر بعد میں پڑھ لیں گے، کوئی پڑھ رہا ہے اس کو پڑھنے دو، خود نہیں پڑھتے اس کو کیوں روکتے ہو؟ تو یہ دیکھیں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کسی بھی طرح سے آپ کی غفلت، سستی، یا آپ کی کم عقلی کی وجہ سے کسی دوسرے کی کوئی نیکی چھوٹ جائے، تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس پر کتنی مذمت کی ہے کہ وہ روکتا ہے بندے کو جب وہ نماز پڑھے، نماز سے روکنا۔ ارائیتا، بھلا دیکھو تو، ان کانا، اگر ہوتا، علی الہدا، وہ ہدایت پر، یعنی اگر وہ ٹھیک کر رہا ہے، ٹھیک کہہ رہا ہے، تو کیوں روکتے ہو؟ ایک تو اس کا مطلب یہ، اور دوسرا مطلب یہ بھی کہ روکنے والا بھی اگر ہدایت پر آ جائے تو کتنا اچھا ہوتا، اس کو روک رہا ہے، خود کر لے، مان لے، نماز ہی تو ہے، پڑھ لے، کیا جاتا ہے۔ جیسے وہ اقبال نے کہا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات، نماز ہی تو ہے، کیوں ڈرتا ہے اور روکتا ہے؟ عبدن، بندے کو، اذا صلا، جب وہ نماز پڑھتا ہے، ارائیت ان کان علی الہدا، کیا خیال ہے، بھلا دیکھا اگر وہ ہدایت پر ہوتا۔ ان کان علی الہدا کے دو ترجمے ہیں، دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جس کو روک رہا ہے اگر وہ حق پر ہے، وہ نیکی پر ہے، وہ ہدایت پر ہے، تو پھر روکنا کتنا برا ہے، اور اسی طرح کہ اگر وہی ہدایت پر آ جائے تو کتنا اچھا ہو جائے۔ انکان علی الہدا، او امر بالتقوی، یا اس نے پرہیزگاری کا حکم دیا ہو، او یا امر، اس نے حکم دیا، یعنی جو نماز پڑھتا ہے، کیا نماز کے ذریعے سے وہ کیا اعلان کرتا ہے التقوی کا، تو اس میں غلط کیا ہے؟ یا وہ پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے، ارأيت بھلا دیکھیں ان اگر کذابا، اس نے جھٹلایا، وتولا اور منہ موڑا، یعنی اگر اب بھی وہ اس نیکی اور پرہیزگاری میں رکاوٹ بنتا ہے، خود بھی جھٹلاتا، منہ پھیرتا اور دوسروں کو بھی منع کرتا ہے۔ کذبا وتولا ینہا، الٹا اس کے کہ وہ صلی، ہدا، التقوی پہ ہوتا اور اس کے لیے ذرائع پیدا کرتا، کوششیں کرتا، آسانیاں کرتا، الٹا اس سے منع کرتا ہے اور خود بھی وہ جھٹلاتا اور منہ پھیرتا ہے، دوسروں کو بھی منع کرتا ہے۔ وہ کیا سمجھتا ہے؟ علم، کیا نہیں، یا علم، وہ جانتا، بأن اللہ، کہ اللہ، یرا، دیکھ رہا ہے۔ یعنی یہ شخص جو ایسی گری ہوئی حرکتیں کر رہا ہے، کیا نہیں جانتا کہ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے اور اس کو سزا دے گا؟ کلا، ہرگز نہیں، لئن لم ینتہی، اگر نہ باز آیا، یعنی اب بھی نہیں سمجھتا تو پھر دیکھ لے کہ اب باز نہ آیا، ینتہی بھی وہی نہیں سے منع کرنا، وہ باز نہ آیا تو لنصفان، یقیناً ہم گھسیٹیں گے، لام یقین کے معنی میں تاکیدی، اور نون متکلم جمع متکلم کا، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے فرمایا لنصفان، ہم ضرور گھسیٹیں گے۔ یاد رہے کہ یہ لنصفان اصل میں عین اور نون کے ساتھ ہے، اور اس کو لکھا اس طرح گیا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ قرآن کا محافظ خود اللہ ہے، کوئی عربک گرامر کی وجہ سے، کوئی کسی قاعدے کی وجہ سے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ لفظ کتابت میں درست نہیں ہے، ہر کس نہیں۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امی، ان پڑھ ضرور تھے، لیکن اللہ امی نہ تھا۔ اگر یہ کتابت درست نہ ہوتی یا غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ ضرور آگاہ فرماتا۔ بات میں اس لیے ایڈ کر رہی ہوں کہ پچھلے دنوں ایک مفتی نے اس کی وضاحت میں کچھ حد کراس کر لی، یعنی یہ بات سمجھاتے سمجھاتے کہ اصل میں یہ یوں ہوتا ہے اور یہاں دوسری طرح سے آیا ہے، اور یہ قرآن کتابت کا انداز ہے، بہتر ہوتا کہ وہ کہتے کہ انداز اور اعجاز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی قاعدے اور قانون سے بالا تر ہے، اور انسان تو قاعدے بعد میں بناتا ہے اور اللہ کے ہاں تو وہ پہلے موضوع یعنی وضع شدہ ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن اس میں وہ یہ کہہ دیے، بات سمجھاتے سمجھاتے کچھ سلپ ہو گئے کہ عوام نے اسے ان کی گستاخی اور بے ادبی سمجھا، ظاہر معنی یہی نکلتا تھا، کیونکہ یہ تک بیٹھ بیٹھے کہ صحابہ سے غلطی ہوئی، جو کہ ہرگز درست نہیں، یہ کسی بشر کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ رہا بات یہ کہ عربی قواعد گرامر، تو ابھی بھی کئی ایسے قواعد ہیں کہ یہ اس کے مطابق بالکل درست ہے۔ نحو کی مشہور کتاب جو مبرد کی طرف منسوب ہے، اس میں محقق نے ایک یہ عنوان قائم کیا، یہ ٹائٹل بنایا کہ نون تاکید خفیفہ جب کلمہ میں فتح کے بعد واقع ہوتی ہے تو وقف کے وقت تنوین کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے اضربن زیدن ہے، یہاں فعل سے نون خفیفہ ملحق ہے اور اس سے پہلے حرف با مفتوح ہے، اسے بوقت وقف الف سے بدل دیا جائے گا اور پڑھا جائے گا اضربن زیدن بعینہ لنصفعن بالناصیہ۔ اسی طرح قرآن میں ولیکونم من الصاغرین، اصل میں تھا لنصفعن، عین زبر نون عن، اس کو لنصفعن یعنی عین کے بعد الف، اس پر فتحتین یعنی دو زبر کے ساتھ بدل دیا گیا۔ تو قاعدے تو موجود ہیں، اب ہمیں سمجھ نہ آئے یا معلوم نہ ہو یا سب کو ہی معلوم نہ ہو تو اس سے قرآن تو غلط نہیں ہو سکتا۔ یہ بالکل وہی بات ہے جیسے سائنس کا حال ہے کہ تحقیق بدلتی رہتی ہیں، کبھی ایک چیز جو ان کے ہاں بالکل زہر جان لیوا ہوتی ہے بعد میں وہی علاج اور شفا ٹھہرتی ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جب انسان گروم کرتا ہے، مزید تحقیق کرتا ہے تو نتیجے تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اللہ کا کلام ہر بحال تو نہیں بدلتا، یہ اللہ کا کلام تو فار ایور ہے، ہمیشہ ہے اور ہر قسم کے شک غلطی سے پاک ہے۔ تو بہرحال میں نے کہا یہاں اس مقام پر اس کی بھی وضاحت ہو جائے، کہیں بھی کبھی بھی اس قسم کی کوئی بات ہو تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اول بات کہ ان چکروں میں پڑھنے کے بجائے ہم اس قرآن کو، اس کے رسم الخط کو ایز اٹ از درست مانتے ہیں، کیونکہ یہ کوئی پرنٹنگ کی غلطی نہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ سے اور اسی طرح مصاحف عثمان، اس وقت سے ایسے ہی چلا آ رہا ہے، اللہ نے یہی لکھوایا ہے، کیونکہ حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ تو لنصفعن، ہم ضرور پکڑیں گے یا کھینچیں گے، بالناصیہ، پیشانی کے بال سے، یہ سین فا عین صفع یہ گھوڑے کے بالوں کی آگے ماتھے کی پیشانی کو کہتے ہیں جو کالا ٹکا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے یہ سیاہ شقی بدبخت انسان کے ماتھے سے پکڑ کے گھسیٹنے کی طرف ترجمانی ہے۔ سیاہ رنگت والی عورت کو امراء صفعاء کہتے ہیں، یہ صفعاء اللون، غصے کی وجہ سے نیلا کالا ہو جانا صفعاء تو غضب کہا جاتا ہے۔ قرآن میں یہ اسی مقام پر آیا ہے، لَنَصْفَعَمْ بِالنَّاصِيَةِ، آیا تو کس کے لیے آیا، کس مجرم کے لیے جس کا جرم علم بیزاری، علم دشمنی ہے، سرکشی ہے، نہ خود اچھے کام کرتا ہے نہ دوسروں کو کرنے دیتا ہے۔ کیا سزا بتائی؟ کہ ہم اسے اس کی پیشانی کے بالوں سے کھینچیں گے، ضرور گھسیٹیں گے۔ کھینچنا میں گھسیٹنا کتنا ذلیل کرنے والا ہوتا ہے، اور پیشانی کے بالوں سے، کیونکہ انسان اپنے چہرے، فور ہیڈ، منہ، بال، انہیں بڑا ہی ایک تکریم والا سمجھتا ہے، مٹی نہیں لگنے دیتا، میل نہیں آنے دیتا، مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، لیکن جب یہی زمین پر رگڑا گھسیٹا جا رہا ہو، بن ناسیہ، یہ نواسی اور اسی طرح مختلف مقامات پر یہ آیا ہے، جیسے وہ ہم اور حزن کی دعا ہے، دعا الہم والحزن، اس میں کیا آتا ہے، اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک، یہ وہی ہے، نواسی بن ناصیہ۔ ناصیہ سر کے اگلے حصے کے بالوں کو کہا جاتا ہے، لَنَسْفَعَن بِالنَّاصِيَةِ، اور یہ لَنَسْفَعَن بھی یہ رسم عثمانی، مصحف عثمانی کی پیروی میں یہیں لکھا آ رہا ہے، یہ قرآن کی حقانیت اور اس کی حفاظت کی دلیل ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نافرمان بندوں کے ساتھ بھی زیادتی نہیں کرتا، اور جیسا جرم ہوتی ہے، جس طرح کا جرم ہوتا ہے، اسی طرح کی سزا دی جاتی ہے۔ اب یہ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھسیٹنے، رسوا کرنے کی بات کرتا تھا، علم کی مخالفت کرتا تھا، عبادت کے راستے میں آتا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہی انداز جو یہ چیلنج کرتا، وہی انداز اختیار کیا، فرمایا لَإِلَّمْ يَنْتَهِ، اگر باز نہ آیا، لَنَسْفَعَمْ بِالنَّاصِيَةِ، ہم ضرور اسے اس کی پیشانی کے بالوں کے ساتھ گھسیٹیں گے۔ ناصیہ، پیشانی، کاذبہ، جھوٹی، خاطئہ، خطاکار، اور خاطئہ بھی مخطی کی طرح نہیں ہے، خاطی وہ خطاکار یعنی وہ گناہگار جو جان بوجھ کر غلط کام کرتا ہو، خطا وہ غلطی جو عمدن ہو، اس کا مواخذہ ہوتا ہے، اسی لیے ہو رہا ہے، اور مخطی یہ سہون ہوتا ہے، نہ قابل مواخذہ، المخطی یخطی ویصیب، اس سے بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، بعض اوقات درست بھی ہو جاتا ہے، تو یہ فرق ہے، یہاں خاطیہ ہے، مخطیہ نہیں ہے، خاطیہ، اور خطاکار یہ خاطی جو عمدن غلطی کرے، یہ قابل مواخذہ ہے۔ ناصیتن کاذبتن خاطئہ، اور ابو جل جان بوجھ کے کر رہا تھا۔ اچھا، یہ کیوں جان بوجھ کے؟ اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے جہنم کے مناظر دکھا دیے، اس کے بعد بھی جان بوجھ کر ہی یہ مخالفت پہ ڈٹا ہوا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ صحیح مسلم اور دیگر کے حوالے سے صحیح سند سے ثابت ہے، ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ہوتے ہوئے اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہے، اللہ کو سجدہ کرتا ہے، یعنی اس نے اپنے آپ کو غیرت دلائی اور چیلنج کیا، کہا گیا کہ ہاں، یعنی لوگوں نے کہا تمہارے ہوتے ہوئے سب کو پتہ ہے اور وہ کر رہا ہے اور تم ہو، کیا کر سکتے ہو؟ ابو جہل نے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم، اگر میں نے ایسا کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اس کی گردن روند ڈالوں گا یا اس کے چہرے کو مٹی سے لت پت کر دوں گا۔ تو وہ نکلا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آیا جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، اس کا ارادہ آپ کی گردن کو روندنے کا تھا، جیسے اس نے کہا، اچانک لوگوں نے کیا دیکھا کہ وہ ایڑیوں پر واپس پلٹ رہا ہے، جیسے قریب ہوا نا، اچانک پیچھے گرتا پڑتا، خوف زدہ، اور دونوں ہاتھوں کے ساتھ کسی چیز سے بچ رہا ہے، جیسے ہٹا رہا ہو، پیچھے کر رہا ہو۔ اس سے پوچھا گیا کہ کیا ہوا؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق، گہرائی سے اونچائی تک بہت بڑا آگ کا لاوا الہاؤ، بڑا ایک ہولناک منظر ہے، اور ارد گرد سارے پر، یعنی فرشتوں کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک کہہ رہا ہے کہ واقعی اس کے ساتھ یہ ہوا، اگر میرے قریب آتا تو فرشتے اسے ایک ایک بوٹی بوٹی عضو کر کے اچک لیتے۔ لو دنا منی لخت فتح الملائکۃ عضوا عضوا، قریب ہوتا نا، اس کی بوٹی بوٹی کر دیتے، تکا بوٹی کر دیتے۔ جب اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اس کے بعد بھی اپنی ضد پہ، اناد پہ، دشمنی پہ ڈٹا ہوا، اڑا ہوا، تو فرمایا ناصیتن کاذبتن خاطیہ، یہ ایسے جان بوجھ کے ہے، فلیدعو، تو ٹھیک ہے پھر اب وہ اپنا کرے چیلنج پورا، اپنی مجلس کو بلا لے، یہ دعا پکارنا ہوتا ہے نا، بلانا مانگنا، فلیدعو، تو چاہیے کہ بلا لے ناتیہ اپنی مجلس کو. یہ قرآن میں ندا نادا اور یہاں نادیہ مختلف مقامات پر یہ لفظ مشہور ہے، نادیہ ندا سے اردو میں بھی تو بولتے ہیں، یعنی جس کو وہ پکارنا چاہے اپنے ہم نوا ہم آواز اور مجلس کے لوگ جن کو چاہتا ہے بلانا، سندعو، ان قریب ہم بلائیں گے، الزبانیہ، زبنیت ان کی جمع، الزبانیہ جہنم کے فرشتے، الزبانیہ کیسا نام ہے، جہنم کے فرشتے، کلا ہرگز نہیں، اب کوئی بھی ایسے جھوٹے خطا کار جان بوجھ پہ غلط راستے پہ چلنے والے اور نافرمان کی بات نہ سنے مانے، کیونکہ ان کا انجام تو یہ ہے، اس لیے فرمایا کلا ہرگز نہیں، لا تطعہ، اس کا کہنا مت مان، وسجد، اور سجدہ کر، واقترب، اور بہت قریب ہو جا. فرمایا وہ آپ کو نماز سے روکتا ہے تو آپ اس کا کہنا ہرگز نہ مانیں، بلکہ آپ نماز پڑھتے سجدہ کرتے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں. اور یہ سجدہ رب کا قرب کتنا بخشتا ہے، یہی وجہ ہے آپ نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد فاکثر الدعاء، بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو. اچھا جو رب کے قریب ہو دشمن اس کا کیا بھیکا کر سکے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی جان لینے بھی آ جائے تو نماز محافظ ہے، اللہ حفاظت کرتا ہے. اچھا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خطرناک چیز آگے آ جائے تو آپ جان بوجھ کے پڑھتے رہیں، یہ تو ایک چیلنج تھا جس کا اللہ نے جواب دیا، وگرنہ فرض نماز بھی ہو اور اگر کوئی اس طرح کا زہریلا یا جان لیوا واقعہ حادثے کا متوقع ہو تو نماز توڑ دینی چاہیے. انسانی جان کی قیمت خاص طور پر مسلمان نمازی یہ سب سے زیادہ ہے. فرمایا لا تطعہ، اس کا کہنا مت مان، وسجد، اور سجدہ کر، واقترب، اور بہت قریب ہو جا. رب کی قربت چاہیے، نماز، سجدہ، اور ایسی باتوں کی پرواہ نہ کرنا جو روکے تو نہ رکنا. اللہ اکبر، بندہ اللہ کے سب سے قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہو، تو سجدے میں دعا زیادہ کرو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت پر سجدہ کیا، یہ آیت سجدہ ہے. یاد رہے کہ ان آیات کا اولین مشتاق تو ابو جہل ہے، مگر الفاظ عام ہونے کی وجہ سے ہر وہ شخص ان کا مشتاق ہے جس میں یہی کوالٹیز ہوں، یہی عادات صفات ہوں، پھر خواہ وہ کوئی ہو کسی زمانے کا ہو. ہر مومن کو حکم ہے کہ ایسے سرکش آدمی کا کہنا نہ مانے اور اللہ کے سامنے سجدہ کرتا رہے اور اس کا قرب تلاش کرتا رہے. اللہ اکبر.